खुलोसीमुस कुराती सुभा खुले आँख सल्ले अला कहते खुले आँख सल्ले अला कहते
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور سارا ہی دن اپنی رضا والے کاموں میں ہمیں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے کاموں میں سے ایک کام نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے یقیناً نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بندے کے لیے بہت ہی برکتوں والا ہے آئیے محبت کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پانے کے لیے حضور کی خوشنودی پانے کے لیے حضور کی نظر عنایت پانے کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. آئیے کلام شامل کرتے ہیں. شاہزیب بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے ہیں آج کون سا کلام سنا رہے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. کیف کے پر جہاں جلے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتا
کل سے بھی میں حیروں نہیں مصطفیٰ ارشاد پر کچھ ہوں نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہوں نہیں اس میں زوزوں ہے کہ تھم 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 اس میں جوزوں ہے کہ بے اس میں زوزوں ہے کہ تھم 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 اس میں جوزوں ہے کہ بے کثرت کوثر میں زوزوں کی طرح کم کون نہیں کثرت کوثر ہے کثرت کوثر میں زوزوں کی طرح کم نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہوں نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہوں نہیں پنجے مہرے عرب ہے جس سے دریا بہ گئے پنجے مہرے عرب گئے جس سے دریا بہ گئے چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نام نہیں چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نام نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہوں نہیں ہے انہی کے دم بدم کی باغ عالم میں بہار ہے انہی کے دم بدم کی ارشاد پر کچھ ہوں نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہوں نہیں سایہ دیوار و خاک در ہو یا رب الرضا جم نہیں خواہشیں سر شو کے تختے جو نہیں خواہش دے ہے میں قیصر شو کے تختے جو نہیں مصطفیٰ مسند ارشاد پر کچھ ہو ارشاد پر کچھ ہو نہیں مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ ہو نہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پیارا کلام عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا ایک اظہار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اظہار کے راز تک پہنچائے. کیا بات ہے, کیا الفاظ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں. جس کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں اس کو اور مزہ آ رہا ہوتا ہے, ورنہ صرف ترتیب رضا سن کر ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے بندے کو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو مکتب میں ارشاد فرمایا اس کا آسان اگر دوسری جگہ پر اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں ترجمہ دیکھیں تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج, جس کے خاطر مر گئے منیمر اگر کڑے دیا. بڑے بڑے تاج اور شہنشاہ اور ان کے تخت کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی تمنا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے در کی دیوار کا سایہ ہو, رضا ہو یا رب, بس یہ دعا ہے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کی گدائی یہ بڑی بادشاہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بادشاہی میں رکھے, مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شہنشاہی میں ہمیں زندہ رکھے. وہ جو آقا ہیں تو پھر سب کچھ ہے, اور اگر وہ نہ تھے عالم نہ تھا, گر وہ نہ ہوں عالم نہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بات ہے, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح سے اس کا اظہار فرمایا ہے. موضوع کی طرف آئیں گے. اچھا تھوڑا سا اس کو بھی میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اشعار کبھی مشکل ہو جائے سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ اگر ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو مزہ بھی بسا اوقات بہت زیادہ آتا ہے. اللہ کریم برکت دے اور سوچنے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور سبھی گزار رہے ہیں, کچھ لوگ باقاعدہ گزار رہے ہیں, کچھ گزر ہی رہی ہے, تو مختلف انداز ہیں لوگوں کے جو ترتیب دیتے ہیں اور سوچ سمجھ کر اپنی زندگی میں فیصلے کرتے ہیں. ان کی زندگی جو ہے وہ نسبتاً دیگر کی اعتبار سے بہت کامیاب نظر آتی ہے, کوئی سلجھی ہوئی نظر آتی ہے, اتنے زیادہ ڈسٹرب اور الجھے ہوئے نظر نہیں آتے, وہ کاموں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. عدنان بھائی کی طرف میں آگے بڑھوں گا اور پہلا سوال یہی کہ حضرت کس طرح سے زندگی کو مینیج کیا جائے اور کیا سوچ سمجھ اس کے پیچھے ہماری ہو کہ زندگی آرام سے بھی چلے اور جو بے اطمینانیاں بے سکونیاں یہ بھی تھوڑی دور ہو.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی, اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں, ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کی زندگی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے خود ہی مینج فرما دی ہے, کیونکہ اس کے شب و روز, اس کے لیے سورج کا نکلنا, بلکہ اس سے پہلے کا جدول اللہ پاک نے عطا فرما دیا. اس نے اٹھنا کب ہے اور کام کے لیے کب جانا ہے. اسلام کے اندر صبح کے وقت کی جو اہمیت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, اور پھر نماز کی اہمیت دیکھیں, ابتدا تو یہیں سے ہو گئی بندہ مومن کی مسلمان کی. ہم عام طور پر صبح کے وقت یعنی رات میں آرام کرتے ہیں, سو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ماننے والا بندہ ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے, اس کی زندگی کی ابتدا نماز فجر سے ہو رہی ہے. اچھا اس سے پہلے کی بھی ترغیب ہے, اس سے پہلے کی بھی ترغیب موجود ہے, فضائل بھی ہیں اس پر, اجر بھی ہے, ثواب بھی ہے, لیکن چلیں اس کو رہنے دیجئے. جو لازمی ہے, جہاں یوں کہہ لیں کہ جب آرام کرنا یا سونا بندے کے لیے گناہ بن جائے گا,
ایسی صورت میں تو اس کو جاگنا ہی فرض ہے, لازم ہے نماز فجر کے لیے. اس کے بعد جو ہے ایک ترغیب ہے, بزرگان دین کا عمل ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ ہے, انہوں نے زندگیاں گزار کے بتایا نماز فجر کے بعد. اب آپ دیکھیں اشراق چاشت کا ایک جو ہے نا وہ ہمیں شیڈول دیا گیا ہے, جدول دیا گیا ہے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ترغیب کے طور پر ہیں بندہ مومن کے لیے کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ اس پر اجر ہے, ثواب ہے, بہت کچھ ہے. اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے اصحاب حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز تھا, یا مثال کے طور پر صبح کے وقت میں بندہ اٹھ کر جو ہے وہ رزق کی تلاش میں روزی کے لیے نکلتا ہے, یہ بہت برکت کا وقت ہے, رزق کے تقسیم کیے جانے کا وقت ہے. اس کے بعد جو ہے جو اپنے دن کے کام کاج ہیں, اب یہاں بندے کو ایک اختیار دے دیا گیا, یوں کہہ لیں نماز ظہر سے پہلے تک آپ رزق حلال کے لیے اپنے کام کاج کے لیے جاتے ہیں, دیگر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ کوئی کمانے کے لیے جاتے ہیں, محنت مزدوری کے لیے سفر کرتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, اپنے بچوں کو جو ہے وہ وقت دیا, آپ نے ناشتہ کیا ان کے ساتھ, اور پھر نماز ظہر سے پہلے تک آپ جس انداز میں حلال انداز میں روزی کمائیں, رزق اپنا تلاش کریں, اس کی جو ہے وہ شرعاً بالکل اجازت, ترغیب, فضائل, کمال, یہ اسلام کا ایسا ستھرا جو ہے وہ نظام ہے خالد بھائی, جس کے لیے بندے کو اگر وہ شریعت کا پابند ہے نا تو کچھ تکلف نہیں کرنا پڑ رہا اس کو, بلکہ اس کی زندگی خود سے ہی مینج ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی شیڈول بنائے گا, میں نے یہ کام اتنے بجے کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا, تب ہی وہ چل پائے گا, بلکہ پانچ نمازوں کا شیڈول اللہ پاک نے اس کی زندگی میں دے دیا, اور ان کے درمیان کا جو وقت ہے اس کے لیے اس کے اندر وہ اپنا رزق حلال تلاش کرتا ہے, رزق کماتا ہے, اپنے عزیز و اقارب کو وقت دیتا ہے. پھر جو کام ہیں مثال کے طور پر زندگی گزارنے کے لیے انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, جن رشتوں کو نبھانے کی ضرورت پڑتی ہے, اسلام نے صرف انہیں نبھانے کا ذہن نہیں دیا, انہیں وقت دینے کا صرف ذہن نہیں دیا, بلکہ اس وقت دینے پر آپ کو اجر اور ثواب کی نوید اور بشارت بھی ارشاد فرمائی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے عزیز و اقارب کے پاس جاتے ہیں, بھئی یہ زندگی کا حصہ ہے جی, اب میں کیسے جاؤں گا, اپنی زندگی کو مینج نہیں کروں گا, تو بھئی آپ کی زندگی کو اللہ پاک نے, اسلام نے, شریعت نے پہلے ہی سے ہی مینج کر دیا کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر, اپنے عزیز و اقارب کو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, بدلے میں کیا ملے گا, صلہ رحمی تو ہے ہی ہے, اجر ہے, ثواب ہے, زندگی میں بندے کی عمر میں اضافے کی نوید ہے, رزق میں برکت کی بشارت ہے. آپ دیکھیں یعنی ہر اعتبار سے بندہ مومن جو ہے وہ فائدے ہی فائدے میں ہے. اب زندگی یوں جو ہے ایک شیڈول جو قدرتی طور پر ہے, آپ دیکھیں اسی طرح جو مختلف ہمارے گوشہ زندگی کے جو لوگ ہیں اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں, مثال کے طور پر ایک مؤذن ہے, ایک امام ہے, ایک استاد صاحب ہیں, تو ان کی زندگی بھی مینج ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب آدمی فطرت سے ہٹتا ہے, چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی جو عبادات ہیں, اس کے جو احکامات ہیں وہ فطرت سے قریب تر ہیں, اسی لیے بندے کو تکلف نہیں کرنا پڑتا. اصل میں دیکھیں نماز فجر کے لیے اٹھنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ ہم نے فطرت کو تبدیل کیا. اللہ پاک نے تو رات بنائی تھی آرام کرنے کے لیے, سکون پانے کے لیے, ہم نے کیا کیا, رات کو جاگتے رہیں گے جاگتے رہیں گے, اور جب فجر کا وقت ہوگا پھر سونے کے لیے.
سارا بچپن بھی یہی پڑھ کے گزار دیا کہ بخشے ہیں دن راتیں دی آرام کو تو نے, بخشے ہیں دن کام کو تو نے.
جی,
اور جب بڑے ہوئے تو اس کو الٹ کر دیا.
ہاں جی,
جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ فجر میں اٹھے یا اس سے پہلے اٹھے. لیکن ہمارے یہاں تو عجیب ہی ماحول ہے, خاص کر شہری علاقوں میں, کہ جس وقت اٹھنا تھا اس وقت سونے کے لیے بستر پر آتے ہیں.
جی بالکل,
کہ اب گویا یہ تھک گئی ہے ان کی مشین بھی, اب انہوں نے آرام کرنا.
فطرت کو یعنی جو اصل تھی اس کو تبدیل کیا, اب مسائل کھڑے ہوئے. اب مسائل یوں کھڑے ہوئے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب فجر کا شکوا کہ جی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. بھائی آپ سو ہی فجر سے 10 منٹ پہلے رہے ہیں یا ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے رہے ہیں, تو اب آنکھ کیسے کھلے گی؟ اب تو آپ کو غور کرنا چاہیے اس وقت میں میرا سونا بھی جائز ہے یا ناجائز ہے. یعنی ایسے وقت میں سو رہا ہوں جب کنفرم ہے کہ آنکھ نہیں کھلے گی. اچھا اب کیا ہوا, جب سویا دیر سے اب اٹھے گا بھی دیر سے. اب مارکیٹ کا وقت جو ہے, جو رزق کمانے کا, جو رزق کی تقسیم کا وقت تھا صبح کا وقت, اور وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ صبح کا وقت جو ہے بڑا نور پیر کا وقت ہوتا ہے, عام طور پر پنجاب میں لوگ جو ہے اس طرح کا اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں, اور برکت والا وقت ہوتا ہے. اس کے اندر لوگ محنت, مشقت, اپنے کام نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ برکت کا وقت ہے اور رزق کمانے کا وقت ہے. آپ دیکھیں کسان منہ اندھیرے اٹھ کر صبح صبح نماز فجر کے وقت جو ہے یا فجر سے بھی پہلے جنہوں نے اپنی زمینوں کو پانی وغیرہ دینا ہوتا ہے تو وہ صبح صبح وقت بعضوں کا تبدیل بھی ہوتا رہتا ہے لیکن حل چلانا ہے کام کاج کرنے تو وہ صبح کے وقت میں چونکہ برکت رکھی گئی ہے اور پھر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے اپنے بہت سارے کام نمٹا لیتے ہیں. ہم نے سارے کا سارا نظام الٹا کر دیا کہ وہ جو رات کو آرام کرنے کا وقت تھا اس کو کام کا بنا لیا اور جو کام کا وقت تھا جب نمازوں کی پابندی کرتا بندہ دیگر اپنے کام کاج کرتا تو سویا پڑا ہوا ہے, 12 بجے تک تو سو رہا, 1 بجے اٹھے گا, 2 بجے مارکیٹ جائے گا اور پھر رات گئے تک وہ مارکیٹ میں مطلب دکان پر بیٹھا رہے گا. سارے کا سارا جو اب پھر شکوا یہ نمازوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا جی. وہ بندے خدا کے یہ تو آپ نے دیکھیں جیسے دکان کے لیے وقت ہے نا اور کام کاج کے لیے وقت ہے, رزق کمانے کے لیے وقت ہے, نماز بھی اسی طرح ایک ضروری چیز تھی. وقت نہیں ہے کہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وقت نہیں ہے تو آپ نے نکالنا ہے, آپ نے مینج کرنا ہے. کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کام پر جانے کے لیے وقت نہیں ہے جی, دکان پر جانے کے لیے وقت نہیں ملتا, کیا کروں جی آج کل گھر کے اندر ہی دن رات بسر ہو رہے ہیں, وقت ہی نہیں ملتا, دکان پہ جا کے روزی کیسے کماؤں. کبھی کسی بندے سے یہ نہیں سنا ہوگا
جس کام کو ہم اہمیت دیتے ہیں نا اس کے لیے وقت نکال لیتے.
بالکل بالکل. اور واقعی ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں تو یہ ہم نے جو روٹین کو تبدیل کیا بندہ مومن کے شب و روز اس کا جو دن کا آغاز ہے اس کی جو صبح ہے اور پھر اس صبح کے اندر جب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا والے کام کر کے نماز فجر ادا کر کے جب وہ جا رہا ہے تو پھر اب بازار کی طرف جب جا رہا ہے تو رب کی رحمت کا جھنڈا اس کے ساتھ
سبحان
ہے, اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہے, پھر برکت بھی ہے, پھر اس کے اندر جو ہے ایک تازگی کا احساس بھی ہے, سب کچھ ہے. اچھا پھر صبح اٹھ کر ہم لوگ کہتے ہیں صبح کی سیر بہت مفید ہوتی ہے اگر دنیاوی اعتبار سے ہی دیکھ لیا جائے, اس کو لے لیا جائے. مثال کے طور پر مسجد تھوڑا دور ہے اگر ایسا ہے یا دور نہیں بھی ہے قریب ہے, اگر آپ جلدی اٹھیں گے تو اب وہ صبح کی جو تازہ ہوا ہے وہ آپ کے سینے میں آپ کے پھیپھڑوں میں جاتی ہے, آپ کی طبیعت کو وہ اشاج بشاج کرتی ہے. صبح کا وقت ہے, عام طور پر جو ہے وہ پولوشن اس طرح کی چیزیں جو ہے دھواں بھی نہیں ہے گاڑیوں کا اور چیزیں بھی نہیں ہیں, ایسے وقت میں وہ جو آب و ہوا ہے صبح کی وہ ویسے ہی ہمارے لیے مفید ہے. تو اسی کا ہم جو ہے وہ اعتبار کر لیتے کہ صبح اٹھنے میں کتنے فائدے ہیں, کتنے فائدے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. جب بندہ جا رہا ہے چہل قدمی بھی ہو رہی ہے, چل بھی رہا ہے, سفر بھی ہے, سانس بھی لے رہا ہے, ادھر سے پھولوں کی خوشبو بھی آ رہی ہے, اچھا فضا بھی معطر ہے اور وہ جو صبح کی ایک ہلکی ہلکی ٹھنڈی خنکی والی جو ہوا ہے سبحان اللہ وہ بندے کو کیسی فرحت و تازگی محسوس کرتی دیتی ہے. اب ایسے میں جب بندہ نماز پڑھ کے اب واپس اپنے گھر آتا ہے کام کاج کرتا ہے دل بھی لگے گا اس کا, تلاوت قرآن کرتا ہے اس کے اندر, کوئی کام کرتا ہے اس کے اندر دل لگے گا کیونکہ یہ بالکل فریش مائنڈ آدمی ہے. اب یہ سوچے فکر کرے اپنے کاروبار کے حوالے سے, دیگر تھکا ہارا بےچارا جو ہے وہ آیا رات کو سو گیا, صبح اٹھا وہ جو مطلب سورج نکل چکا ہے, پرندے جو ہے وہ یوں کہہ لیں اپنے گھونسلے چھوڑ کے جا چکے ہیں رزق کی تلاش میں, اور یہ غافل انسان جو ہے وہ بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے.
اگر زندگی گزارے گا تو کیسے مینج کرے گا؟ اپنی نمازوں کا بالکل خیال رکھے اور اس کا اہتمام کرے, یہ لازم ہے, اس کو نہ چھوڑے اور اس کے حساب سے اگر شیڈول بنائے گا. مدنی چینل کے ناظرین, ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب رات میں جس کی ڈیوٹی ہے تو وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. جہاں ضرورت ہے وہاں سو ضرورت ہے, اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بلا وجہ اپنا وقت برباد کرنا اور وہ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت والا ہے اس کو سو کر گزارنا, یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. عدنان بھائی نے گفتگو کی کہ وہ صبح صبح کا وقت ہے اور وہ تازہ ہوا کے جھونکے ہیں. مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر یاد آیا, کہتے ہیں تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر, تمہاری یاد میں گزری تھی جاگتے شب بھر, چلی نسیم بند دیدہائے فلک. صبح کی جو تازہ ہوا ہوتی ہے نا جو بالکل فجر کے قریب قریب چل رہی ہوتی ہے, اس ہوا کی اپنی ہی فریشنس ہوتی ہے, اپنی ہی تازگی ہوتی ہے, بندہ اسے حاصل کرے تو اس کی بڑی برکت ہوگی.
ہم لوگ
تارے سو رہے ہوتے ہیں,
ہم لوگ جو ہے وہ ورزش کے نام پر, جاگنگ کے نام پر, اس نام پر جو ہے نا وہ اٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. بلکہ عام طور پر سردیوں کے اندر ہی آپ سے کچھ ابھی بھی نماز فجر کا وقت جو ہے وہ کتنا دیر سے ہے, ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے ان کو اسکول چھوڑنے کے لیے بعض اوقات ہم نے یہاں تک دیکھا, اور یہ پریکٹیکل ہے, نماز فجر سے پہلے اٹھ کر بچوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے اندر نماز فجر نہیں ہے. یعنی اس کو انہوں نے اپنے بچے کو اٹھانا, اس کو جو ہے وہ ناشتہ کروانا, اس کا بیگ تیار کرنا, اس کو چھوڑ کر آنا, یہ سب کچھ ہے. بلکہ وہ ڈرائیور حضرات خالد بھائی جنہوں نے گاڑی لے کر نکلنا ہے بچوں کو لینے کے لیے, فینز کے لیے, آپ دیکھیں وہ نماز فجر سے پہلے اٹھتے ہیں. کاش ان کا یہ ذہن ہو کہ میں نے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, نماز فجر ادا کرنی ہے, اس کے بعد میں نے نکلنا ہے کام کے لیے. کیسی برکت ہوگی اس کام کے اندر. لوگ نمازی نماز پڑھنے کے لیے گھروں کی مطلب مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور یہ اس کو ایک ہی فکر ہے بس. یعنی کتنی غفلت والا جو ہے یہ انداز ہے. ہمیں ایسے انداز کو دور کرنا چاہیے. سوچیں, فکر کریں, سمجھیں کہ میرے دن کی ابتدا تو رب کے نام سے ہونی چاہیے تھی, نماز فجر سے ہونی چاہیے تھی. اچھا, ہم بھی عجیب قسم کے لوگ ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نماز جو ہے ہم یہ کہہ کر قضا کر دیتے ہیں کہ یار ٹائم نہیں ملتا, کوئی سوتے میں قضا کر دیتے ہیں جب جاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, بعض افراد آپ کو وہ ملیں گے نماز فجر میں کیوں نہیں آتے, جی آنکھ نہیں کھلتی جی. اچھا, بقیہ جو چار نمازیں ہیں جب آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے اس کے لیے نیا بہانہ ہے
کیا
کہ جی وہ کام کی مصروفیت تھی, جی ادھر چلا گیا تھا, ادھر چلا گیا تھا, فلاں ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا. یعنی ہم نے عبادت سے جی چرانے کے لیے ہیلے بہانے تلاش کیے ہوئے ہیں. فجر میں کیوں نہیں آتے, آنکھ نہیں کھلتی. ظہر میں کیوں نہیں آتے, کام پہ ہوتا ہوں جی. عشاء میں کیوں نہیں ہوتے, وہ جی ڈیوٹی سے دیر سے آتا ہوں. تو بھائی یہ سارے کا سارا وقت دنیا کے لیے کوئی اللہ رسول کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ 24 گھنٹے کے اندر سارے کا سارا وقت جو ہے دنیا کے لیے.
یہ بھی سوچنے کی بات,
یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا, رات کو سویا, صبح اس نے مجھے زندہ کیا, موت سے, چھوٹی موت سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زندگی عطا کی. چاہتا تو سویا ہی پڑا رہتا. شکرانے میں اٹھ کر تو یہ چاہیے تھا بندہ دعا پڑھتا, نماز پڑھتا, اپنے رب کا نام لیتا, اس کے بعد کام کاج
کرنے اٹھنے پر بھی جو دعا ہمیں تعلیم فرمائی گئی, دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں اس کے. الحمدللہ الذی احیانا, تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا. بعد اما اماتنا والیہ النشور, ہمارے مرنے کے بعد, یوں جو سوئے تھے نا یہ نیند کو موت کی بہن بھی قرار دیا گیا.
بالکل بالکل.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندہ کیا. والیہ النشور, اور جب ابدی نیند سو جائیں گے نا پھر بھی اس کی طرف اٹھائے جائیں گے, یعنی موت کی آغوش میں چلے جائیں گے. اس کے بعد میں جو اٹھنا ہوگا وہ اس کے لیے ہوگا. تو بندے کا دنیا میں اٹھنا اس کے لیے کیوں نہ ہو. دنیا میں رہنا, اللہ والوں کا تو انداز یہ بیان کیا گیا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میری نمازیں, میرے روزے, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. راشد بھائی سے چاہوں گا اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں کہ جس طرح بھی عدنان بھائی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رزق کی تلاش اور اس کے لیے صبح صبح سے اٹھ جانا. رب العالمین کا فرمان, وابتغوا عند اللہ رزقا واعبدوه واشکروا له, اللہ کے پاس رزق کو تلاش کرو, اس کی عبادت کرو, اس کا شکر ادا کرو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحثیت انسان جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, یقیناً ہر شخص اس سے واقف ہے کہ بحثیت شوہر میری ذمہ داری ہے, میں نے بیوی بچوں کے لیے محنت کرنی ہے, ان کو رزق کھلانا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ بندہ اس چیز کو نہیں سوچتا کہ رزق حلال کھلانا ہے یا حرام کھلانا ہے. یہ بھی پتہ ہے جی میں ایک بیٹا ہوں, میری ذمہ داری ہے, میں نے اپنے والدین کا خیال کرنا ہے. یہ خوش نصیب لوگوں کی خیر یہ بھی ایک وہ ذمہ داری سمجھ کر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. پھر یہ بھی پتہ ہے جی میں کسی جگہ ادارے میں آفیسر ہوں یا ملازم ہوں, میری یہ ذمہ داریاں ہیں. لیکن بحثیت مسلمان میری کیا ذمہ داریاں ہیں, اس بارے میں ہمیں آگہی نہیں ہے. بحثیت مسلمان میری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جل وعلا کی بندگی کروں, اس کی عبادت میں زندگی بسر کروں. رزق رب نے دینا ہے, رزق دینے کا وعدہ رب تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ رزق تمہیں ملے گا. اب یہ بندہ دیکھے کہ میں رزق کیسے حاصل کر رہا ہوں, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. رزق کمانے کے جو ذرائع ہیں اس میں بھی غور و فکر کرنا یہ بڑا ضروری ہے اس کے لیے کہ میں جو رزق کما رہا ہوں یہ رزق حلال طریقے سے حاصل کر رہا ہوں یا حرام طریقے سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رزق کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہے کہ اپنے رب تبارک و تعالی کی طرف توجہ رہے. آپ رزق کے لیے کوشش کریں, یا آپ بچوں کی پرورش کے لیے کوشش کریں, یا آپ کسی بھی ادارے میں جاب کرتے ہیں, یا آپ اپنا بزنس کرتے ہیں, تو آپ کا مطمع نظر، آپ کا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی بندے سے راضی ہوگا تو پھر اس کے لیے سارے کام آسان ہوں گے. دیکھیے بحثیت مسلمان، ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے، یہ عقیدہ نظریہ ہے، ہمارا کانسیپٹ واضح ہے کہ مجھے رزق رب نے دینا ہے، بیماری سے شفا رب نے دینی ہے، میری پریشانیوں کو دور اللہ نے کرنا ہے، میری اولاد کو فرما بردار رب نے کرنا ہے. جب سب کچھ اللہ نے کرنا ہے تو اس خالق کے کائنات کو راضی کرنے کے لیے ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو چھوڑ کر در در پر بھی کیوں مانگتے ہیں؟ دوسروں کے سامنے سر کو کیوں جھکاتے ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو چھوڑ کر دنیا داروں کے پاس جا کر آپ صرف یہ رکھتے ہیں جناب یہ بندے مجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ کو آپ ناراض بھی کر لیتے ہیں. نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جس خالق نے آپ کو ٹینشن فری کرنا تھا، جس خالق نے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولنے تھے، جس مالک کو مولا نے آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرنا تھی، جب آپ اس سے نظریں موڑ لیتے ہیں، آپ اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، دنیا داروں سے آپ امیدیں لگا لیتے ہیں، تو پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ جو دنیا داروں کے سامنے پھر سر کو جھکا رہا ہوتا ہے، صرف دنیا ہی اس کے پیش نظر رہتی ہے، تو پھر دنیا اسے ذلیل کرتی ہے.
آپ کی بات سے کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در در پھر جا کر جھکنا نہیں پڑتا جب رب کے حضور بندہ اپنی پیشانی رکھ دیتا.
ایسے ہی ہے. تو آپ نے جس طرح شروع میں بات بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ایک رزق کا وعدہ کیا ہے کہ رزق ہم نے تلاش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے سوچنا بھی ہے. بنیادی جو ضرورت جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی کے فیصلے کرنا ہوتے ہیں. دیکھیے زندگی کے بہت سارے فیصلے خالد بھائی وہ ہوتے ہیں کہ اگر سوچے سمجھے بغیر کیے جائیں تو بہت بڑے نقصان کا وہ سبب بن جاتے ہیں. میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پر آپ جاب کرتے ہیں، جاب کرنے سے پہلے اگر آپ سوچ سمجھ کر جاب کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بینیفٹس بھی حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی شادی کرتے ہیں یا اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں تو پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا یہاں بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے یہاں پر بغیر سوچے سمجھے محض اس لیے بچے کی شادی کر دی، یہ بہن ہے، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ میرے دوست کا بیٹا ہے، محبتاً جذبات میں آ کر آپ فیصلے کر لیتے ہیں، نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب حقیقی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، دونوں میاں بیوی کی انبن ہوتی ہے، تو پھر آپ پچھتاتے ہیں. آپ کا قریبی دوست، قریبی آپ کا رشتہ دار آپ سے دور ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کیا ہوتا، محض جذبات میں فیصلہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح بہت ساری زندگی کے
ہمارے میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے راشد بھائی جو بات ارشاد فرمائی کہ تین وجوہات کی بنا پر نکاح کیے جاتے ہیں، اور پھر تینوں کو بیان فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم دین داری کو ترجیح دو. اس میں کتنا ایک واضح موضوع موجود ہے، ایک واضح مفہوم اور بندے کے لیے ہدایت موجود ہے کہ یہاں سوچے، یہاں سمجھے کہ میں ترجیح کس کو دے رہا ہوں. میں حسن و جمال کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں، میں دولت اور پیسے کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں، یہ کسی کی دینداری کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دین آئے گا نا تو ساتھ وہ درستی لے کر آئے گا. جب دین نہیں ہوگا تو پھر درستی نہیں آ سکتی. چاہے آپ زمین و آسمان ایک کر دیں، وہ زمین و آسمان ایک کرنے میں بنا کمبختی ہی آئے گی، درستی نہیں آئے گی، بربادی آئے گی، خوشحالی نہیں آئے گی. جہاں دینداری ہوگی اور واقعتاً دینداری ہوگی،
جی
دکھاوا نہیں، دینداری، اور وہاں دیکھیے کیسے امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، ایک دوسرے کا احترام بھی کیا جائے گا، عزتوں کا پاس رکھا جائے گا. جو دو فریقین آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جن کی ایک مثل مشہور ہے، مطلب دنیا کی جنگیں ختم ہو سکتی ہیں، ساس بہو کی جنگ ختم نہیں ہو سکتی، اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساس بہو کو باقاعدہ پیش ہی ایسے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ دو الگ الگ گروپ ہیں جن میں کبھی نہ سلو ہونے کی قسم کھائی گئی ہے، تو انہوں نے کبھی سلو ہی نہیں کرنی، کبھی ملنا ہی نہیں ہے. جب ایسی تجاویز، ایسی آرا کے ساتھ بندہ آئے گا گھر میں، گویا کسی مورچے میں داخل ہو رہا ہے اور اس کو اسے فتح کر کے باہر آنا ہے، تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ فساد برپا ہوگا. اور یہی بات ہوگا کہ اگر اس کی ماں کو، شوہر کی ماں کو اپنی ماں سمجھیں گی تو وہ آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھے گا, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ خاتون جو ہے وہی خاتون سے لڑ رہی ہو. یہاں مرد حضرات جو ہے وہ بھی اپنے سسرال کے ایسے گنڈے بنے ہوتے ہیں کہ دیکھی پالے حالات ہیں, معاشرہ ہمارے سامنے ہے. دین داری جہاں چھوٹ جاتی ہے وہاں پھر بڑی بڑی بلائیں آتی ہیں.
اصل میں خالد بھائی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیصلے کرنے میں مستقل نہیں ہوتے, ہماری سوچ جو ہے نا وہ مستقل نہیں ہوتی, سوچ جو ہے مضبوط نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ دراصل نا وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کی جو سوچ ہے یا کیٹیگریز ہیں وہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سوچ میں اپنے معاملات میں مستقل مزاج ہوتے ہیں,
صحیح,
مضبوط ہوتے ہیں سوچ میں, فرمایا. اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سوچ کے اعتبار سے, تدبر اور فہم کے اعتبار سے اتنے کامل نہیں ہوتے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں نا ان سے دوستی ان کی ہوتی ہے, ان سے مشورہ کرتے ہیں, میٹنگ کرتے ہیں, اپنے معاملات میں ان سے رائے لیتے ہیں, تو وہ اس طرح اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں. فرمایا تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نہ تو مستقل مزاج ہوتے ہیں, سوچ ان کی پختہ نہیں ہوتی, اور نہ ہی وہ کسی اچھے آدمی سے, کسی سمجھدار سے مشورہ لیتے ہیں. یہ لوگ پھر زندگی میں پریشان رہتے ہیں. یہ جو کیٹیگریز ہیں نا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, چاہے وہ داماد کی صورت میں ہو, چاہے وہ جناب بیٹے کی صورت میں ہو, شوہر کی صورت میں ہو, یا پھر وہ ایک شوہر کی صورت میں ہو, یہ دراصل ہوتے ہیں کانوں کے کچے, مستقل مزاج نہیں ہوتے, اور پھر اپنی ان کی کوئی سوچ نہیں ہوتی. اچھا بڑے لوگوں میں پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا. اچھا عمر کا یہ جو سلسلہ ہوتا ہے, یوں سمجھیے کہ 15-20 سال کے بعد سے لے کر یہ 25 سال تک کا جو ایک 25-30 سال کا جو ایک ہوتا ہے, اس عرصے میں سوچ اتنی مضبوط نہیں ہوتی. تو دانشور یا بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اس عمر میں اپنے جیسے لوگوں سے دوستی نہ کی جائے, اس عمر میں اپنے جیسے لوگوں میں, اپنے جیسے جوانوں کے قریب بیٹھنے کی بجائے بزرگوں کے پاس بیٹھا جائے, علماء کی زیادہ صحبت اختیار کی جائے, اہل علم حضرات کے پاس زیادہ بیٹھا جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی زندگی کے جو تجربات ہیں, علماء کے پاس بیٹھیں گے تو دین داری میں ان کی جو پختگی ہے وہ آپ کو اچھی رائے دیں گے, آپ کے اندر پختگی پیدا کریں گے اور آپ کی سوچ کو وسعت دیں گے. اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ جب آپ 30-35 سال سے اوپر جائیں گے اور آپ کی سوچ میں جب پختگی آ رہی ہوگی تو یوں سمجھیے کہ آپ کی بنیادوں میں, آپ کی سوچ میں ایک پختگی آئے گی, دینداری آئے گی, سمجھداری آئے گی, اور حالات و واقعات سے مقابلہ کرنے کا آپ کے اندر ایک یوں سمجھیے کہ جذبہ پیدا ہوگا اور قوت اور طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی.
یہ بات جو آپ نے کی اس کو انڈوس کرنے کے لیے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوٹ کروں گا. آپ ننی عمر میں نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر جہاں اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں کہ وہاں بچوں کو لایا جا سکتا ہو, کیونکہ ایک بات یہ بھی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر خاص ہیں. جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت کلوز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے, اور کئی معاملات پر ان سے مشورے کیے جاتے. اچھا دوسری طرف مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھیں کہ کم سنی کے عالم میں ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہے, اور وہاں سے جو پھر پختگی عطا ہوئی نا کہ جو چھوٹی عمر میں بڑوں کے زیر تربیت رہا اور ان کی بات مانتا رہا, پھر بڑے ہو کر اس کے فیصلے مثالی فیصلے ہیں. چاہے وہ فاروق اعظم کے فیصلے دیکھے جائیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے دیکھے جائیں, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے دیکھے جائیں, مولا علی کے فیصلے دیکھے جائیں. اچھا یہ تو حضرات بڑے ہی ہیں, یہ بڑے ہی ہیں, ان کی اولاد وہ بھی یقیناً بڑی ہے, لیکن جب ان کی بھی بات کی جائے نا ان کے فیصلوں میں بھی ایسے گوشے ملتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جس عمر میں ان کا یہ فیصلہ ہے اس عمر کے عام طور پر لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے, لیکن پیچھے دیکھا جائے تو حضور کی بارگاہ میں حاضری موجود ہے.
خالد بھائی آپ دیکھیے, آپ نے بچوں کی بات کی کہ چھوٹی عمر میں بڑوں کی صحبت, بڑوں کی گیدرنگ جو ہوتی ہے یہ انسان کے چھوٹی عمر میں انسان کی سوچ کو پختہ کیسے کرتی ہے. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو ان کی عمر مبارک صرف 5 یا 6 سال تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف میں آتے ہیں اس وقت بھی آپ کی عمر مبارک بہت چھوٹی سی تھی, ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہے، حضور علیہ السلام نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ عبرانی زبان سیکھیں، سوریانی زبان سیکھیں، انہوں نے دو تین زبانیں نبی پاک علیہ السلام کے مشورے پر سیکھیں، اور پھر آگے چل کر یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عظیم کارنامہ اور امت پر کتنا عظیم احسان کرتے ہیں، ان کا انتخاب کنہوں نے کیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا عمر فاروق اعظم نے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کرنے کے حوالے سے اور قرآن پاک کو ایک لغت پر لکھنے کے حوالے سے اور قوم کو اس پر متفق کرنے کے حوالے سے ان کا انتخاب کیا،
بڑا کام،
کتنا بڑا کام ان سے لیا گیا۔ اسی طرح دوسرے دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت چھوٹی عمر تھی، نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے، صحابہ کرام کے پاس بیٹھتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں آپ شرکت کرتے، خاموش رہتے، سنتے کہ صحابہ کرام کی گفتگو آپس میں کیا ہوتی ہے، ان کے آپس میں علمی مشاغل کیا ہیں، کس طرح یہ اجتہاد اور کس طرح یہ کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے چل کر یہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مقام پر پہنچتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے آپ کا نام سند کی حیثیت رکھتا ہے،
اللہ اکبر۔
اچھا، اسی طرح پھر مزید آپ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا پھر امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، وہ چھوٹی عمر ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آپ نے بات کی، چھوٹی عمر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں، آپ کس طرح لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور نتیجہ پھر کیا ہوا؟ آگے وقت آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اتنا بڑا ایک بوجھ اور اتنی بڑی ذمہ داری ان کو دے کر جا رہے ہیں کہ جو قوم کی امانتیں آپ کے پاس ہیں ان کا امین بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔
اللہ حافظ۔
اسی طرح خالد بھائی، آپ کسی بھی قوم کی ترقی کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کے جو چھوٹی عمر کے لوگ تھے یا جوان قسم کے لوگ تھے، ان کو تربیت جو کی ہے وہ بڑے لوگوں نے کی ہے، ایسے لوگوں کو چنا جاتا کہ جو جس کے اندر لینے کی صلاحیت ہوتی، آبزرو کر سکتے جو چیزوں کو، تو ان کو پھر آگے چل کر بڑے مقام پر فائز کیا جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کریں، اور اسی طرح بڑے لوگوں کے پاس بیٹھیں، اس سے آپ کی سوچ بڑی ہوگی، بڑوں کے پاس بیٹھیں گے سوچ بڑی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کام میں خود تجربہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تجربہ کر آدمی سے مشورہ کر لیا جائے، آپ ایکسٹرا محنت کرنے سے بچ جائیں گے۔ جس مقام تک وہ بندہ 40, 50, 60 سال میں پہنچا ہے، آپ اس چیز کو 20, 25 سال یا 15 سال کی عمر میں سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
سبحان اللہ، یہ تجربہ کار لوگوں کی کچھ بات سنتے ہیں، اور بہت زیادہ تجربہ کار ہمارے استاد العلماء مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ زندگی میں تبدیلی لانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔
صوفیہ کرام دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ۔ تخلیہ اور تحلیہ، تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنے کو، اور تحلیہ کہتے ہیں مزین کرنے کو، زیب و زینت کرنے کو، گویا زیور چڑھا دینے کو۔ اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات کا تخلیہ اور تحلیہ کریں، تخلیہ کریں، خالی کریں، یعنی ہم اپنی ذات کو ہر بری صفت سے خالی کر دیں۔ حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، دنیا کی محبت ہے، دوسروں کا برا چاہنا ہے، یہ جتنی بری صفات ہے، بے صبری ہے، ناشکری ہے، یہ سب بری صفات ہیں، ان سے اپنے آپ کو خالی کر دیں، ان چیزوں کو خود سے دور کر دیں۔ اسے کہا جاتا ہے تخلیہ رذائل، تخلیہ رذائل۔ رذائل جمع رذیلہ کی، رذیلہ کا مطلب ہے بری خصلت، اور تخلیہ کا مطلب خالی کرنا۔ اور اسے اگر قرآن کی اصطلاح میں لیں تو یہ لفظ بنتا ہے تزکیہ۔ تزکیہ تو نفس، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف میں بیان ہوا کہ یہ نبی لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی انہیں پاک صاف کرتے ہیں، کس سے؟ بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے، برے عقیدوں سے۔ تو یہ ہے تخلیہ۔ اس کا دوسرا پہلو بنتا ہے تحلیہ۔ تحلیہ کا مطلب ہے مزین کرنا، زیور چڑھانا۔ وہ کیا ہے؟ اخلاص کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں، صبر کے زیور سے آراستہ کر لیں، شکر کی خوبی پیدا کر لیں، آخرت سے محبت، خدا سے محبت، مخلوق پہ شفقت، بوڑھوں کی عزت، چھوٹوں کے ساتھ اچھا رویہ، اور اس کے علاوہ جتنی اخلاقی خوبیاں ہیں۔ تو اب اخلاص، صبر، شکر، توکل، قناعت، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، آخرت سے محبت، خدا سے محبت، اب یہ والی جتنی چیزیں ہیں یہ ہیں زیورات، یہ خوبیاں، یہ زیورات ہیں، ان سے اپنے آپ کو مزین کر لیں۔ یہ ہے تحلیہ، اسے کہتے ہیں تحلیہ بالفضائل، تخلیہ عن الرذائل، تحلیہ بالفضائل، کہ بری عادتوں سے اپنے آپ کو خالی کر لینا اور اچھی عادتوں سے اپنے آپ کو سنوار لینا، مزین کر لینا۔ اب اگر آپ اس پر فوکس کر لیں تو آپ یقین کیجئے اگلے آنے والے 12 مہینے آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ کیسے؟ ہر مہینے ایک بری عادت ختم کرنے اور ایک اچھی عادت اپنانے کو اپنا ہدف بنا لیں، اپنا ٹارگٹ بنا لیں، اپنا گول بنا لیں۔ مثال کے طور پہ اگر طبیعت کے اندر سخت کلامی ہے تو اب سخت کلامی ایک برائی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو نرم گوئی ہے، جو نرمی سے بات کرنا ہے، یہ اچھائی ہے۔ اب آپ جنوری کا یہ اپنا ہدف بنا لیں کہ میں اس مہینے میں سخت کلامی نہیں کروں گا، اور اس پورے مہینے میں میں جس سے بات کروں گا نرمی والی، شفقت والی، محبت والی، الفت والی، اپنے قریب کرنے والی، نہ کہ دور کرنے والی۔ اور پورا مہینہ جنوری کی یکم سے لے کر آخری تاریخ تک آپ روزانہ بس اس کو دیکھتے رہے۔ جب آپ پورا مہینہ اس پہ رہیں گے تو آپ یقین کیجئے یہ 30-31 دن کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ ریئلی آئی ہیو گاٹ چینج، میری زندگی کے اندر تبدیلی آ چکی۔ اگلے مہینے اگلی عادت کو پکڑ لیں۔ اب دیکھ رہے آپ میں حسد کی بیماری ہے تو آپ کہ یار اس مہینے کسی سے حسد نہیں کروں گا، جس کے بارے میں ہو رہا ہے یہ مجھ سے آگے کیوں ہے، میں اسی کے لیے دعا کروں گا اور اسی کی تعریف کروں گا اور اسی کی خیر خائی کروں گا اور اسی کے بھلے کے لیے کوئی کام کروں گا۔ جسٹ 30 ڈیز 31 ڈیز آپ اس کو تھوڑا سا فوکس رکھیں کہ مجھے اس مہینے میں حسد نہیں کرنا، خیر خائی کرنی۔ 30 دن کے اندر آپ اپنے اندر تبدیلی پائیں گے۔ تو یوں ون بائی ون ایک ایک شے کو لیتے رہیں اور یہ 12 مہینے کا ہدف بنا لیں۔ 12 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور کیا سے کیا ہو گئی۔ تو لہذا سال کی جو ابتدا ہے اسے اس انداز کے اندر اگر ہم لے کے چلیں اور شروع کے اندر اف وی میک اور پلانز، سو آئی تھنک انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اٹ وڈ بی اے بگ چینج ان آور لائف۔
سبحان اللہ جی، ایسے ہی چینج آتا ہے لائف میں، اور سوچنا پڑتا ہے اس کے لیے، اور جو سوچا ہے اس پر عمل درآمد بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک مشہور بات ہے کہ جب سوچیں گہری ہو جائیں تو پھر فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شاید سوچتے ہی رہتے ہیں۔
بالکل، لوگوں میں ایک مزاج ہے کہ وہ بیچارے کسی کام پر، اچھا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں سوچنے کا کہہ دیں، بھائی آپ سوچ لیں اس پر، تھوڑا غور فکر کر لیں، تو ان بیچاروں کی سوچ اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ وہ سوچنا ہی مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب کرنا کیا ہے۔ کام کرنے چلے تھے، سوچ سوچ کے نہ کرنے پر جو ہے یوں کہہ لیں کمر بستہ ہو گئی کہ نہیں میں تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے مجھے۔ حالانکہ سوچ اور فکر جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اس کام میں مجھے فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، اس کا اینڈ کیا ہوگا۔
صحیح.
اصل تو یہ ایک یہ ہے کہ آپ بس آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں تیر چلانا، جس کو کہا صحیح. جاتا ہے عام طور پر، وہ کام کوئی شروع کر لیا آپ نے، انجام کیا ہے، ایک قدم تو اٹھا لیا، دوسرا کہاں رکھنا ہے، جگہ ہی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جب بھی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس پر بندہ غور فکر کرتا ہے، میں نے ایک قدم اٹھایا، دوسرے کے لیے جگہ مجھے پہلے سے تلاش کرنی ہے، ایسا نہیں کہ میں نے اٹھا لی اب کہاں رکھوں جی، اب پیچھے ہی آ جائیں جی آپ، تو سلامتی اسی کے اندر ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کاروبار ہے، کام کاج ہے، آپ نے اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروانا ہے، کہیں اسکول کے اندر آپ اس کو داخل کروانا چاہتے ہیں، یا اور کوئی اپنی جو ہے وہ لائف کے اندر کوئی آپ نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو سوچ بچار اسلام ہمیں سوچ کا، آپ دیکھیں ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جو افلا یتدبرون القرآن، تو تفکر تدبر کا ہمیں حکم قرآن کے بارے میں، دینی احکامات کے بارے میں جب دیا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن کے احکام میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے، صاف واضح فرامین ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ تبارک و تعالی تدبر کا حکم دے رہا ہے، تفکر کا حکم دے رہا ہے، دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے اندر غور فکر کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گرد و پیش کو دیکھو، احکامات کو، بلکہ جب کوئی شخص تمہارے پاس کوئی چیز لے کر آتا ہے تو گونگے بہرے ہو کر اس پر ٹوٹ نہ پڑو، بلکہ اس پر غور فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر بندہ جو ہے وہ کسی طرف جاتا ہے، پڑھتا ہے۔ یہ جب دینی معاملات کے اندر ہمیں یہ سب کچھ کرنے کا حکم ہے تو دنیاوی معاملات تو بدرجہ اولا اس چیز کے حقدار ہیں، اس چیز کے وہاں زیادہ ضرورت ہے کہ آدمی سوچ فکر غور کے بعد کوئی کسی قسم کا فیصلہ کرتا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر ہو۔ آپ دیکھیں کسی بندے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، خلاف مزاج بات ہو گئی، آپ ایک تو یہ ہے کہ آپ فوراً جو آپ کے ذہن میں پہلی دفعہ آیا آپ فوراً اس کو نافذ کر دیں، بندے کو ڈسچارج کر دیا جائے جی،
صحیح،
آپ نے قلم چلا دیا، لیکن اس کے انجام پر نہیں غور کیا آپ نے کہ اس شخص کی اتنی بڑی سزا بنتی بھی تھی یا نہیں، اور پھر اس کے جانے کے بعد اب کیا ہوگا، یہ تو آپ نے سوچا ہی نہیں،
دوسرا بندہ کہاں،
سارے کا سارا مطلب آپ نے ایسے ون شاٹ میں سب کام کر دیا، اور اب جو کام یعنی پہلے چل رہا تھا، یا ایک اچھے انداز میں یوں کہہ لیں کہ ہو سکتا تھا کچھ تبدیلی کر کے، تو سوچ فکر غور کے بعد پھر جب بندہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ سوچ فکر، اور اچھا سوچ فکر کے اندر بھی وقت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، آپ کیسے وقت سوچ فکر کر رہے ہیں، پہلے ہی بیچارہ ایک تو ٹینشن کا مارا ہوا ہے، اوپر سے تھکا ہوا ہے، ذہن بھی کام کاج کر کے اب سوچنے بیٹھ گیا،
تھکا ہوا ذہن آرام کا مشورہ دے،
ہاں جی، تو اچھا پھر، یا مطلب جہاں آپ مشورہ کر رہے ہیں یا سوچ فکر غور فکر کر رہے ہیں، وہ جو آپ کے گرد و پیش کا، آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی بہت اثر انداز ہو رہا ہے آپ کی سوچ اور فکر پر۔ جب آپ کسی اچھے ماحول کے اندر بیٹھ کر، دیکھیں جتنا بڑا آپ کا مقصد ہے نا، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے سوچ فکر بھی پھر ویسی ہی پیدا کیجئے، ورنہ ہوگا کیا کہ پھر بنانی جو ہے وہ آپ نے بلڈنگ ہے بہت بڑی، اور سوچ اور فکر جو ہے نا وہ آپ کی چھوٹے سے مطلب جو ہے نا وہ ایک جھونپڑی والی ہے، تو پھر کامیاب نہیں ہو پائیں گے آپ اس کے اندر۔
اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقاصد کو پورا بھی فرمائے، اور اس کے لیے جو بہترین طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور بہترین طریقہ پتہ چلے گا سوچ وچار سے، سوچ سمجھنے سے، اللہ تبارک و تعالی ہماری سوچوں کو وسعت بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی پورا ایک مستقل ٹاپک ہے، سوچ کی وسعت کیسی ہوتی ہے اور سوچ کو کیسے بڑا کیا جا سکتا ہے، یعنی سوچ کا جو دائرہ کار ہے۔
خالد بھائی یہ یوں کہہ لیں کہ بندے کو بعض اوقات گناہگار کرنے کا سبب بندے کے بدگمانی جو ہے، یہ چھوٹی سوچ کا نتیجہ ہے نا۔ ایک شخص نے آپ کا فون نہیں ریسیو کیا، فون ریسیو نہیں ہو سکا، ارے نہیں جان بوجھ کے نہیں کیا، اس نے مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں نے اس نے مجھے پیسے دینے ہیں واپس، اس لیے جان بوجھ کے ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ ابھی دیکھو یہی، اچھا دیکھیں فون ریسیو نہیں ہوا، 100 اس کے جو ہے نا وہ ریزنز ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے بدگمانی ایک مسلمان کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے، نہیں نہیں اب یہ مجھے ملے گا نا تو مجھے کہے گا موبائل چارج نہیں تھا، موبائل بچے کے پاس تھا، خود سے آپ دیکھیں کدھر جا رہا بندہ ہے،
اس نے زن رکھ لیتے، اس کی جگہ 40 بدگمانیاں،
40 بدگمانیاں۔ یہ سوچ فکر کے بغیر جو بات کی جا رہی ہے، بغیر سوچ فکر کا نتیجہ ہے نا یہ۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو رائج ہیں، جو ہم بغیر سوچ فکر کے بس فوراً بول دیا اور پھر بولتے ہی چلے جاتے ہیں بعض اوقات، اور یوں جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اپنی عزت کو بھی کم کر رہے ہوتے ہیں، اور اخروی اعتبار سے بندہ گناہگار بھی ہو۔
سوچ سمجھ کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا، میں جو سمجھا ہوں، جس نتیجے میں پہنچا ہوں، دنیا کے معاملے میں، دنیا کے کاموں میں سوچ سمجھ کر کام کرنا، سوچ سمجھ کر اپنے قدم اٹھانا، اس کا ایک بڑا فائدہ جو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ بندہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔
واہ،
اور آخرت کے معاملے میں سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے والا قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہوگا۔
واہ سبحان اللہ۔
تو ہمیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں دنیا بھی بہتری کی ہے, دنیا کے اندر بھی صحیح رہنے کا حکم ہے اور آخرت کی بھی بہتری کا ہے, اور آخرت کو ترجیح دینے کا بھی کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے, یہ نہیں کہ دنیا کے معاملے میں ہی سوچتے رہے اور اسی سوچ میں گھلتے رہے. اور دنیا کی سوچ بندے کو پریشان کرتی ہے, دنیا کی سوچ بندے کو بیماریاں دیتی ہے, دنیا کی سوچ بندے کو سمجھیے کہ بیکار کر دیتی ہے, جبکہ آخرت کی سوچ بندے کو خوشحال کر دیتی ہے.
اللہ
تبارک و تعالیٰ کا خوف بندے کو سکون دیتا ہے. آخرت کی سوچ بندے کی طبیعت میں خوشی لاتی ہے. آخرت کی سوچ انسان کی آنکھوں میں, ذہن میں, سکون میں, چلنے میں تدبر لاتی ہے, غور لاتی ہے, اطمینان لاتی ہے. جو بندہ آخرت کا سوچتا ہے اور آخرت کی بھلائی کا سوچتا ہے, اس کے عمل سے اور اس کو دیکھ کر بھی لوگ کہتے ہیں کہ واہ اس کی دنیا بھی کتنی اچھی
بات ہے. آپ کی بات سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس طرح بیان فرمایا ہے جنت اور اہل جنت, جنتیوں کے احوال اور جو جنت میں لے جانے والے کام ہیں, دونوں بیان فرمائے ہیں. جب بندہ ان کو سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک رہنے کی اتنی عالی شان جگہ آتی ہے کہ اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی, وہ بندہ وہ سوچ ہی سکتا ہے. اور دوسری طرف جہنم اور جہنم میں لے جانے والے کام, جو افراد جہنم میں جائیں گے ان کے کام, یہ بیان فرمائے ہیں. جب بندہ جہنم کے بارے میں اس چیز کو پڑھتا ہے تو ایک سوچ از خود انسان کی کریٹ ہوتی ہے کہ جہنم کتنی خطرناک ہوگی, کیسا شدید عذاب ہوگا اور جو اس میں ڈالے جا رہے ہیں, پھر بندہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوگا, جنت کی طرف جانے والے کام کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہ چیزیں انسان کی سوچ کو, جب جہنم کے بارے میں سوچے گا تو گھبرائے گا, لیکن جب یہ پڑھے گا کہ جہنم میں وہ نہیں جائے گا جو ایمان لے آیا اور نیک اعمال کرنے والا ہے, اچھا یہ ایمان لے آیا نیک اعمال کرنے والا ہے, فائدہ کیا ہے اس کو, پھر یہ جنت کا بیان پڑھے گا کہ متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. سورہ واقعہ کو پڑھیں, آہا مزہ آ جاتا ہے جی.
سبحان اللہ,
کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ اکبر. وفاکہت کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ.
اللہ اکبر, یہ خالی قرآن ہے. جنت کا تذکرہ پڑھنے سے بندے کو سوچ اس طرف جاتی ہے, اتنی خوشی ملتی ہے, تو پھر جنت میں جا کر اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کتنی خوشی ملے گی.
یہ آیات میں سوچ رہا ہوں پڑھ دوں, واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخدود وطلح مندود وظل ممدود وماء مسکوب, ایسا پانی, ایسے وہاں کے پھل میوے, وہ سائے, وہ روشنیاں, وہ باغات, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا.
اور مزے کی بات یہ ہے خالد بھائی کہ دنیا میں آپ دنیا کی چیزوں کے بارے میں جتنا بھی سوچ لیں, جتنی بھی نعمتوں کے بارے میں سوچ لیں, آپ اچھے سے اچھے پھل, اچھا گھر, اچھی گاڑی, اچھی رہائش, ہر طرح کی چیزیں سوچ لیں, لیکن ساتھ میں بحثیت مسلمان, بحثیت انسان, یہ کنفرم ہے کہ بھائی ایک محدود وقت کے لیے چیزیں ہیں, اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں تغیر آئے گا, چینجنگ ان میں آئے گی, خراب ہوں گی, مجھے مزید لینا پڑیں گی, لیکن آخرت کی, جنت کی چیزوں کے بارے میں جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو کنفرم پتا ہے اور یقینی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں, ان کا مزہ ایسا ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ نعمتیں ایسی ہیں جس کو فنا نہیں ہے.
ایک لقمے میں 70 ذائقے ہیں,
70 ذائقے ہیں, اور پھر ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے, آپ کے کانوں نے نہیں سنا, آپ کے دل میں ان کا خیال نہیں گزرا. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہمارے عابد بھائی نے کی کہ جب آپ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو آخرت کی سوچ آپ میں نشاط پیدا کرتی ہے, تازگی پیدا کرتی ہے, آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے, کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے, اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین, اعتماد ہوتا ہے کہ جس خالق مالک نے ایسی خوبصورت جنت کو تخلیق کیا ہے, وہ خالق رب العالمین ہمیں جب اس میں داخل فرمائے گا, جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمارے لیے تیار کی ہیں, ان نعمتوں کی پھر شان کیا ہے.
خالد بھائی, دنیا کا سفر بندہ کرتا ہے تو سفر بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ایک تو یہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے سب سے پہلی بات کہ اس سفر میں نماز تو نہیں آ رہا ٹائم, نماز آ رہا ہے تو کیا نماز کا ٹائم میں نماز صحیح طریقے سے پڑھ پاؤں گا کہ نہیں,
کیا بات ہے,
ایسے ہی سفر کرنے کے حوالے سے میری کیا ضروریات ہوں گی, کہیں ایسا نہ ہو جو میں نے ٹکٹ کرائی ہے اس میں بھی گڑبڑ ہو جائے, جرمانہ پڑ جائے, میرے پاس کوئی ثبوت بھی ہے کہ نہیں ہے ٹکٹ کا, اور سو طرح کی چیزیں. تو دنیا کے سفر میں کہیں میرے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے اور میرا سفر کہیں خراب نہ ہو جائے, یہ ہم سوچتے ہیں. ایک آخرت کا سفر ہے, اس کے لیے میرے پاس کیا ہے, اعمال ہیں کہ نہیں ہے, اس کے پاس میرے لیے کیا ہے, کہیں اس سفر میں میں ناکام نہ ہو جاؤں.
بہت پیاری.
دنیا کے سفر کے اندر بھی سوچ 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 سمجھ کر سفر کرنا چاہیے, اور آخرت کا سفر جو بڑا سفر ہے, یہ چھوٹے سفر ہیں دنیا کے, کتنی دیر کا سفر ہوتا ہے, جو بڑا سفر ہے اس کے لیے کتنا سوچنا چاہیے ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ آخری بات, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی عقل مبارک
اللہ اکبر
تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے.
بے شک
حضور کی عقل مبارک سے بڑھ کر کسی کی عقل نہیں ہے.
ایسے
یوں سمجھیے کہ ساری مخلوقات کی عقل ایک قطرہ ہے اور عقل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر ہے, کوئی نسبت نہیں ہے. یہ بھی ایک سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے,
یہ بھی انسان میکسیمم یہ دیکھ سکتا ہے.
جی یہ دیکھ سکتا ہے. تو آپ یہ کہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تدبر کرتے, غور کرتے,
اللہ
اور بس اوقات ہمیں سکھانے کے لیے مشورہ بھی فرماتے. تو یہ کیا ہے, یہ سوچ سمجھ کر ہے. تو بندہ کوئی بھی کام کرے, سفر پر بھی جاتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہرتے, پہلے مشورہ کرتے کس طرف جایا جائے, کیسے جایا جائے, کون کس کے ساتھ بیٹھے گا, کس کے ساتھ سفر ہوگا, اور سارا یہ پورا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین اسلام, ایک شروع میں جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ وہ حدیث پاک جو دین کو ترجیح دینے کے حوالے سے, دین خیر خواہی ہے, خیر خواہی ہے. دین کے اندر جب کوئی آ جاتا ہے دین کو, اگر حضور علیہ السلام خالی یوں ہی ارشاد فرما دیتے کہ تین وجہ سے شادی ہوتی ہے بس ختم, نہیں, حضور نے اپنا مشورہ بھی عطا فرمایا, فرمایا دین کو ترجیح دو.
واہ 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 واہ.
تو آقا علیہ السلام نے مشورہ عطا فرما کر ہم پر احسان فرمایا کہ اب جب دین کی تم اندر آ جاؤ گے, دین خیر خواہی ہے تو انشاءاللہ تمہیں خیر خواہی ملے گی, قدم قدم پہ خیر خواہی ملے گی. تمہارا چلنا ہو, سفر ہو, بیٹھنا ہو, رشتے ہوں, جناب جو بھی معاملہ ہو دنیا کا, اس کے اندر تمہیں خیر خواہی ملے.
ماشاءاللہ, بہت پیارے گفتگو فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے, اور اس کو سن کر سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اور بہت ساری مجھے بتایا گیا کالز آئی ہیں, میسیجز تو میں دیکھ ہی رہا ہوں. اللہ کریم کال کرنے والوں کو اور میسیجز کرنے والوں کو, مدنی چینل دیکھنے والوں کو, سب کو برکت عطا فرمائے. آئیے کال سنتے ہیں.
خالد بھائی, جو لوگ سوچتے نہیں, بغیر سوچے باتیں کرتے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں, جب سوچتے ہیں تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے, یہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے تھا, ایسے بندوں کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
اللہ اکبر, ایک محاورہ ہے, اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو سوچنا جو ہے نا وہ پہلے ہے اور کام بعد میں ہے, پہلے تولو بعد میں بولو. یہاں تولو بھی نا سوچنے کی معنی میں ہے, کہ بلا بندہ سوچ لے کہ جو میں بولنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے, بلا ضرورت بولتے رہنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلا سوچے سمجھے بولتے رہنا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک کلام کرتا ہے اور اس کی حقیقت نہیں جانتا, اور ناراضی کا رب کی کلمہ نکل جاتا ہے اس کی زبان سے, اس کی وجہ سے جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھی بات کہتا ہے, اس کی بھی حقیقت نہیں جانتا لیکن بات اچھی ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام بلند کر دیا جاتا ہے, جنت میں اس کو جنتی لکھ دیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے یہ مضامین ہیں. بندہ غور کرے کہ اس کی بات کیا ہے, کال حق ہو, موقع حق ہو, اور کہنے کا طریقہ اچھا ہو, درست ہو, یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہوں تو اس کی بات بڑی اثر انداز ہوتی ہے. لیکن بات پھر وہی ہے, پہلے سوچ لیجئے, پہلے تول لیجئے, پھر بولیے تاکہ فائدہ زیادہ ہو. مزید کال لیتے.
محمد احمد اتاری اور محمد اللہ اتاری شہر سینئر سے عرض کر رہے ہیں. خالد بھائی, ہم اپنا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. ناصر اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ منقبت سنا دے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیرا تام ہے الیاس قادری.
سبحان اللہ, اللہ کریم آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے, سارے گھرانے کو خوش رکھے, سب پر رحمت فرمائے, کس طرح مل کر پڑھا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مل کر جنت میں داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. کیا بات ہے, یوں کبھی تھوڑا کوئی آگے رہ جاتا ہے, کوئی پیچھے ہو جاتا ہے, جو آگے جا رہا ہے وہ ہاتھ پکڑ کے پیچھے والے کو لے جائے جنت. اللہ کریم برکت دے. مزید کال لیتے.
میں سجاد علی بات کر رہا ہوں لڑکانا سے, اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے, اور آج موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے. سوچ سمجھ کر نعت خوان بھائی سے ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب, نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب.
ماشاء اللہ جی, آپ نے کلام سنایا, اللہ کریم آپ کو برکت دے, اور اس مناجات میں آگے جو کی گئی ہیں دعائیں رب العالمین وہ بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے. واہ, مزید کال لیتے.
نعت خوان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے حضور, ایسا کوئی انتظام ہو جائے
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ. مزید کال لیتے.
جی ماشاء اللہ, بہت اچھا سلسلہ ہے, ہم سن کرتے ہیں, ایک نعت کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں. بلا لو یا رسول اللہ, یہ نعت سنا دیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ, مجھے در پہ پھر بلانا. قربان بھائی نے چشمہ بیراج سے اس کی فرمائش کی ہے, اور آپ سدا خوش رہیں. جزاک اللہ, اللہ کریم آپ کو بھی خوشیاں عطا فرمائے. عبدالحبیب بھائی کو کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے میں بلا لیں, انشاءاللہ جی ضرور. ہر وقت حضور کی دعوت ہے, جب چاہیں کرم فرمائے, اور بالخصوص رابطہ کر کے بھی انشاءاللہ سلمان بھائی کے ذریعے سے یہ کوشش کی جائے گی. اچھا جی, کملی والے محمد یہ کلام سنا دیں. سبحان اللہ. اور شازیب بھائی شب معراج کے حوالے سے کلام سنا دیں. واہ جی واہ, کیا بات ہے. اچھا جی, یہ نعت سنا دیں. مسکرانا میرے حضور کا ہے, سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی, اور ٹاپک آج کا بہت اچھا ہے, جزاک اللہ, اللہ کریم آپ کو برکت دے جی. اور ان کی فرمائش ہے, شالہ وسدہ روے تیرا سونا حرم, سونا حرم. ٹھیک ہے جی, سوال بھی آیا ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو بھی لیتے ہیں. اور میری عزت تیرے نادے سہارے یا رسول اللہ, پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب. ماشاءاللہ, بہت پیارے پیارے کلاموں کی فرمائشیں ہیں. جن کے میسیجز پڑھ لیے گئے چلیں پڑھ ہی لیے گئے, اور جن کے نہیں پڑھے گئے وہ معاف فرمائیے گا, اللہ کریم آپ سب کو برکت عطا فرمائے. کال تھوڑی سی مزید لیتے ہیں, اور اس کے بعد شازیب بھائی کی طرف بڑھیں گے. جی
خالد بھائی, ماشاءاللہ آپ کی آمد مرحبا. اور خالد بھائی آج آخر میں صلاۃ و سلام یہ والا سنا دیں. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام, جزاک اللہ خیرا.
انشاءاللہ جی, شازیب بھائی کلام سنائیں گے, سلام بھی یہی سنائیں گے. مزید کال.
میں محمد رضا ابی سلطانی ملتان سے بول رہا ہوں. آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پسند ہے ہمیں, عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں اسی طرح. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو.
شازیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضور, کرم فرمائیں, کلام سنائیں.
اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب, پھر اٹھا ولولائے جاتے ہیں
ہزاران عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران تیرا جانے عجو شان عرب نم نم کی حسن تیرا جانے عجو شان عرب سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلواگر ہوئے تھے وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلواگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیا مبارک چمن کو آبادیا مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاند نیتی چھٹ کی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ نصب آئی آئے نئی دلہن کی بھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سنور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کی ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلوے چل تجلیے ذاتِ وحد سے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے طاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے نبی رحمت شفیع امت رضا سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے ثنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا نہ شاعری کی حوث نہ پروا روی تھی کیا کیسے قافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے تو رب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے
سبحان اللہ
مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری دام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں یہ تیرا اونچا کام ہے سیاسری ہے بطر رسبی بھی تیرے کردار کا اسیر ہے بطر رسبی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے ہم سب کا بھی سلام ہے الیاس قادری ہم سب کا بھی سلام ہے الیاس قادری میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اور جب آپ معراج شریف کے حوالے سے کلام پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک مصرع آ رہا تھا کہ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عزت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے عزت دینے والا رب العالمین جل وعلا جس کو دی جا رہی ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور پھر ان کی برکت سے وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون اللہ کی عزت رسول کی عزت اور ان کو ماننے کی وجہ سے مومنین کی عزت اللہ کریم ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنائے اور فرما بردار بندہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے اس کو جانے اس کو پہچانے آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ سیدھا راستہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا میرے رب کا فرمان میرے رب کا ارشاد اور میرے لیے اس توجہ کے ساتھ اگر اس کا ترجمہ سنیں گے اور اس کی طرف دھیان فرمائیں گے تو انشاءاللہ عمل کی طرف بڑھنا نصیب ہوگا
میرا رب مجھے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو۔ یہ بات کس نے فرمائی؟ میرے رب نے۔ کسے فرمائی؟ مجھے۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ میں بھی اس پر عمل کرنے والا بنوں، آپ بھی اس پر عمل کرنے والے بنے۔ میرا رب مجھے ارشاد فرماتا ہے کہ کھلے اور چھپے سارے کے سارے گناہ چھوڑ دو۔ کھلا گناہ کون سا ہے اور چھپا گناہ کون سا ہے؟ اس پر علماء نے یوں تو مختلف طرح کی باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک بات یہ ذکر فرمائی گئی کہ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ چوری کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، ڈاکے کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، قتل کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے۔ تو جو ظاہری اعضاء کے ساتھ کیے جانے والے کام ہیں یہ کھلے گناہ ہوئے، اور جو باطنی گناہ ہے نا، جس طرح بدگمانی ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کسی کے بارے میں برا گمان قائم کرنا، حسد اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، بغض اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو کچھ گناہ باطنی ہیں، جو باطنی گناہ ہیں وہ چھپے گناہ، اور جو ظاہری اعضاء کے ساتھ کیے جانے والے گناہ ہیں وہ کھلے گناہ اور اعلانیہ گناہ۔ میرے رب نے دونوں کام کرنے سے مجھے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اور یہاں آپ کی توجہ کے لیے ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، کسی نے یہ بات ذکر کی کہ ہر ایسا کام جس کے کرنے سے پہلے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ سکو، اور جس کے کرنے کے بعد تمہاری زبان پر الحمدللہ رب العالمین نہ آ سکے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کام کرنے کی توفیق دی، یا اللہ تیرا نام لے کر اس کام کے کرنے کی طرف بڑھتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ کام کرنے کی توفیق دی۔ جس کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ سکو، جس کام کے کرنے کے بعد یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ توفیق بخشی یہ نہ کہہ سکو، اس کام کے کرنے کی طرف بڑھتے کیوں؟ گناہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ شراب پینے سے پہلے، بدکاری کرنے سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو بعض صورتوں میں علماء نے اس کو کفر تک بھی لکھا ہے۔ تو جس کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لے سکتے، جس کام کے کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کی طرف نہیں بڑھ سکتے، اس کام کے کرنے کی طرف جاتے ہی کیوں؟ اور میرے رب نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو۔ اس کے بعد یہ بات ذکر کی جا رہی ہے اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ گناہ کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، فسق و فجور کی طرف قدم بڑھانے والا، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کرنے والا، یہ اپنے گناہ کا انجام دیکھے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، آخرت بھی اچھی فرمائے، یہاں نافرمانی کے کاموں سے بچائے، قیامت کے دن عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
ماشاءاللہ، جی ظاہری باطنی دونوں ہی طرح کے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ سیدھا راستہ ہماری ہدایت کے لیے بیان فرمایا ہے کہ دونوں ہی طرح کی برائیوں کو چھوڑ دیں گے تو سیدھے راستے پر اچھی انداز سے چل سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی تحریر بھی انسان کی زندگی میں بدلاؤ لاتی ہے، تبدیلی لاتی ہے۔ مزید سوچ سمجھ کر ہمارا آج موضوع اختتام کی طرف وقت بڑھ رہا ہے۔ ایک اور بہت پہلو ایسا ہے کہ جس کو شامل کرنا چاہیے، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مشورے کہاں پر ہیں۔ سوچ سمجھ کا جہاں تک دائرہ پہنچتا ہے اس میں ایک چیز مشورے کی بھی ہے۔ بندہ مشورہ کر کے بہت سارے کام اپنے آسان کر لیتا ہے، ایکسپرٹس کی رائے مل جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ تجربہ نہیں کرنا پڑتا۔ راشد بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ بندہ مشورہ کرے، کس طرح سے کرے، کیا فائدے ہیں اور کن لوگوں سے کرے؟
مشورہ کرنے کی اہمیت کے حوالے سے خالد بھائی، آپ مشورہ کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فرمایا کہ اپنے جو اصحاب ہیں ان سے مشورہ کرو، اور پھر جب مشورہ کر لیا گیا تو فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
اللہ
تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کر کے اس کام کو کیا جائے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے بھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً کامل رائے رکھنے والے، صائب الرائے ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، اللہ پاک کی عطا سے ایسا علم آپ کو حاصل ہے کہ آپ آنے والے حالات و واقعات سے بھی آگاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں۔ غزوہ خیبر کا جو معاملہ ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ کیا گیا، اسی طرح غزوہ خندق کا دیکھیے صحابہ کرام کے مشورے سے ہوا، اسی طرح اور بھی کئی معاملات ہیں، صحابہ کرام کے مشوروں سے کئی معاملات میں تبدیلی کی گئی۔ مشورہ کرنے میں سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مشورہ کس سے کر رہے ہیں۔
صحیح،
مشورہ کرنے کے لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے فرعون کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی، حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، تو اب فرعون کا دل بھی مائل ہوا۔ تو فرعون نے سب سے پہلے مشورہ کیا اپنی وائف حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب حضرت آسیہ سے اس نے مشورہ کیا تو حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ دونوں جو صاحب ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، یہ بڑے عقل مند ہیں، بڑے اچھے ہیں، ان کے مشورے پر عمل، ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے، کوئی غیر عاقل ہی ہوگا جو ان کی بات پر عمل نہ کرے گا۔ اب فرعون کا دل مزید مائل ہوا کہ واقعی مجھے بھی اسلام اور ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ اب فرعون نے دوبارہ مشورہ کیا اپنے وزیر حامان سے۔ فرعون کوئی بھی جو کام کرنا چاہتا تھا تو اس سے پہلے اپنے وزیر حامان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ جب اس نے حامان سے مشورہ کیا تو اس بدبخت نے مشورہ غلط دیا، کہا کہ اے بادشاہ، تم تو معاذ اللہ رب ہو، اور رب جب کسی پر ایمان لے کر آئے گا تم تو محکوم بن جاؤ گے، حاکم سے محکوم بن جاؤ گے، لہذا تمہارے جیسے شخص کے لیے بالکل بھی یہ مناسب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کرو یا ان کے کہنے پر ایمان لے کر آؤ۔ فرعون نے اس بدبخت کے مشورے کی وجہ سے ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا اور متکبر بنا رہا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ مشورہ آپ نے کس سے کرنا ہے، دو باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں اس بندے کو آپ دیکھ لیں کہ مشورہ دینے کا اہل ہے بھی یا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے گاڑی کے ٹائر چینج کرنے ہیں اور آپ مشورہ ڈاکٹر سے تو کبھی نہیں کریں گے۔ آپ نے اگر بزنس کرنا ہے تو آپ کسی جاب کرنے والے بندے سے مشورہ تو نہیں کریں گے نا۔ یقینی طور پر آپ جس کام جو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے اس کے ایکسپرٹ سے مشورہ کریں گے، تو وہ آپ کو صحیح رائے دے گا۔ دوسری بات، مشورہ دینے والا امین ہونا چاہیے، آپ کا خیرخواہ ہونا چاہیے اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، جو غیر جانبدار ہو کر آپ کو مشورہ دے۔ اور دوسری بات، مشورہ دینے والے کے حوالے سے یہ ہے کہ مشورہ دینے والا اپنی رائے کے مطابق درست آپ کو مشورہ دے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر کسی کو غلط مشورہ دیتا ہے، فرمایا وہ خیانت کرنے والا ہے۔ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے، اور امانت کا حکم کیا ہے کہ امانت حقدار کے پاس پہنچنی چاہیے، جس کا حق ہے۔ تو کسی نے آپ سے مشورہ لیا ہے تو اب آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ مشورہ درست دیں، تاکہ جو آپ کا بھائی ہے جس نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے وہ آپ کے مشورے کی روشنی میں درست فیصلہ کر سکے۔ اسی طرح یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہر معاملے میں مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ مشورہ کرنا ضروری ہوتا ہے، مشورہ کرنے کے فائدے ہوتے ہیں، لیکن ہر معاملے میں مشورہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، آپ نے مثال کے طور پر نماز کے لیے جانا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، یا آپ کوئی دینی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ دینی کام میں مشورہ کسی دنیا دار سے کریں کہ میں یہ دینی کام کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر میں حافظ بننا چاہتا ہوں یا عالم بننا چاہتا ہوں، یا میں مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہتا ہوں یا اجتماع میں جانا چاہتا ہوں، تو اب آپ کس سے مشورہ کہیں؟ وہ آپ کو مشورہ نہیں نہیں رات کو اندھیرا بہت زیادہ ہوتا ہے، نہیں بھی آپ ان مولویوں کے پاس جاؤ گے تو کہیں آپ بھی ایسا نہ ہو جاؤ کہ داڑھی رکھ لو یا آپ بھی نمازی بن جاؤ، آپ تو ہم سے ہی دور ہو جاؤ گے۔ تو معاذ اللہ، جب اس طرح کے لوگوں سے ہم مشورہ کریں گے اور ایسے دینی معاملات میں جب مشورہ کریں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ آپ کو مل جائے جو خود بھی دین سے دور ہو، آپ کو بھی دین سے دور کر دے۔ تو تو سوچ سمجھ کر آپ نے مشورہ کرنا ہے اور کس سے مشورہ کرنا ہے اس کا بھی سوچ سمجھ کر آپ نے انتخاب کرنا
ہے۔ کیا بات ہے، بہت پیاری بات کہی، اور ساتھ ایک بات اور عرض کروں کہ بن مانگے مشورہ دینا بھی نہیں ہے، جو بن مانگے مشورہ دیا جاتا ہے وہ بھی اپنی وقعت کھو دیتا ہے، اور جس کا مشورہ، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ مشورہ جس سے لیا جا رہا ہے نا، وہ راشد بھائی نے بھی اس بات کو بیان فرمایا، میں مزید اس کو انڈوس کرتا ہوں کہ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے، وہ آپ کا بھلائی چاہنے والا ہونا چاہیے۔ دنیا جہان میں تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ بہت سارے معاملات میں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں وہ مشورہ دے جو بہت زیادہ جناب میرا خیر خواہ ہو اور میری بھلائی پر، میری بھلائی کی ہی بات کرے، لیکن کبھی کسی پر غصہ آیا ہو نا تو اس کے بارے میں جو شخص جو مشورہ دے اس کا مشورہ قبول ہوتا ہے۔ پھر جو لڑانے والے افراد ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے خلاف بھڑکانے کا مشورہ دیتے ہیں، بھڑکا دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے، آپ جا کے انہوں نے بھڑکایا، آپ جا کے بھڑ گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ دو بھائیوں میں ہی جنگ شروع ہو گئی، اور مشورہ دینے والا تماشا بھی دیکھ رہا ہے اور خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ تو اسے ایسے افراد سے مشورہ کیا جائے جو دین دار ہوں اور امانت دار ہوں، ایسے افراد یقیناً اپنی جانب سے درست مشورہ دیں گے، اور درست مشورہ یقیناً جب ہم کسی کاروبار کی طرف جائیں، کسی ایسے معاملے کی طرف جائیں جس میں ہم دینی پہلو کو نہیں جانتے، تو دینی پہلو کو جاننے کے لیے مفتیان کرام کی رائے، علم رکھنے والے علماء کی رائے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ الحمدللہ مبلغین اور مفتیان کرام وقتاً فوقتاً ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور مختلف امور پر علم شریعت اور احکام شریعت ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت سارے سلسلے ہیں، تفسیر قرآن، آپ نے مکمل قرآن پاک کی تفسیر ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، وہ ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں، کیسے ہم تک پہنچ سکتی ہے، اور ان کی باتوں سے ہم کس طرح اپنے معاملات میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا پرومو ہے ہمارے پاس، آئیے اس کو دیکھیے اور دیکھیں گے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔
مفتی محمد قاسم عطاری کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کے مشہور و معروف پروگرامز اندھیرے سے اجالے کی طرف، آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ فیضان قرآن، اللہ کی پہچان، فیضان علم، انگلش پروگرام بلیسنگ آف اسلام اور شارٹ کلپس موجود ہیں، تو آج ہی مفتی محمد قاسم عطاری یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔
سبحان اللہ، یقیناً جی، چینلز اگر سبسکرائب کیے ہوں گے یوں مفتیان کرام کے، تو جو کرنٹ ایشوز پر بسا اوقات رہنمائی ہمیں مل رہی ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ آج کل چھڑا ہوا ہے، مفتی صاحب وقتاً فوقتاً اپنے آفیشیل پیج سے لائیو بھی کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس سبسکرپشن ہم نے کروائی ہوگی اور نوٹیفیکیشن ہمیں لائیو ہونے کا موصول ہو جائے گا تو فوری طور پر کنیکٹ بھی ہو سکیں گے اور چیٹ کے ذریعے سے سوالات بھی کر سکیں گے، مفتیان کرام انشاءاللہ جوابات بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں ہمارے معاملات کی اصلاح بھی فرمائے اور درست اور سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ ابھی میں اپنی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی، میں چاہوں گا کہ اختتام پر بھی اس پر کچھ مدنی پھول ہو جائے، کہ بہت سارے معاملات ہیں جن میں انسان کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں سے ایک سفر بھی ہے۔ سفر اگر ہم یہ سمجھے کہ آخرت کا ہے تو کیا سوچے بندہ، اور ایمان کی فکر کے حوالے سے کچھ اگر گفتگو فرمائے۔
اتنا سارا وقت بندے کے پاس ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کبھی وقت نکال لے اور خود بیٹھ جائے اور خود اپنے آپ کو مخاطب کرے اور سوچے کہ میں جس طرح زندگی گزار رہا ہوں، آج ہی مجھے موت ابھی آ جائے تو میرا کیا بنے گا، اور میں آخرت کی کس قدر تیاری کر رہا ہوں، میں نیکیوں سے کس قدر جی چرا رہا ہوں، اور پھر اس طریقے سے جب وہ سوچے گا اور عمل کی طرف آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاص اس کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کے لیے امیر علیہ سنت نے 72 نیک کام، جس کے پہلے نام مدری نماز، نیک اعمال، یہ عطا فرمایا ہے۔ آخرت کی تیاری کے حوالے سے بڑا بہترین ہے سوالاً جواباً، ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے، خالی دعوت اسلامی والوں کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ہی ہے۔
سبحان اللہ،
اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آخرت کی بہتری کی سوچ بنتی چلی جائے گی، اور ایمان کی فکر سب سے بہت اہم اور بنیادی چیز ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ایمان ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کی رضا نصیب ہوتی ہے، ایمان ہی سے جنت کا داخلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ دنیا کے معاملے میں ایک چھوٹی سی بات آخری عرض کروں گا کہ خرچ کرنے کے معاملے میں لوگ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے کوئی تنخواہ والا ہوتا ہے یا کاروبار والا ہوتا ہے، کبھی بھی کاروبار کے حالات ڈاؤن ہو سکتے ہیں، وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب بہت فراوانی ہے، اور خرچ کے اندر وہ بالکل بے درے خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ یا تنخواہ والا ہے اور مہینے کے شروع میں وہ اتنا خرچ کر دیتا ہے ہر چیز میں، اور مہینے کے آخر میں جناب وہ کہتا ہے جی اب تو یوں بیٹھا ہوا ہے۔ تو خرچ کے معاملے میں بھی سوچ سمجھ کر خرچ کریں، قیامت میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اس لیے دنیا کے معاملے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں میں خرچ کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں مجھے یہ سوال پھنسا دے۔ اس لیے ایک تو دنیا کی پریشانی سے بچنے کے لیے، اور دوسرا آخرت دن اس کا جواب دینا ہوگا، اس کے لیے ہمیں اس کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے،
سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ عدنان چشتی بھائی سے آج کے سلسلے کی آخری بات۔
خالد بھائی، سوچ اور فکر کا ذہن ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے معاملات کے اندر غور فکر کرنا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر بندہ بہت سارے معاملات کے اندر غلطیوں سے بھی بچے گا، اور انشاءاللہ الرحمن فائدہ بھی حاصل ہوگا اس کو۔ سوچ فکر کا ذہن ہونا چاہیے کہ مجھے کام سوچ سمجھ کر کرنے ہیں۔
بالکل جی، اللہ کریم ہم سب کو سوچ کو وسعت بھی نصیب فرمائے، سوچ صحیح سمت میں کام کرتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی زوال نعمت سے، عافیتوں کے پھر جانے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اختتام پر دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ و سلام۔
اے بیابان عرب، تیری بہاروں کو سلام دے، تے پھولوں کو تیرے پاکیزہ ہاروں کو سلام دے، تے پھولوں کو تیرے پاکیزہ ہاروں کو سلام۔ جب لے سے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام، نور برسا سے بہاروں کی قطاروں کو سلام۔ حجر اسود با
مسکراتی صبح۔